الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صلوات الله عليه وسلم. ایک ایسی آیہ کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے جو آپ کے لیے مانوس ہے. کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو اس آیہ کریمہ کو نہ سنا ہو اور اس آیہ کریمہ کی شان نزول سے واقف نہ ہو اور اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے ساتھ محل نزول سے واقف نہ ہو کہ کس مقام پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. آیت کو سنتے ہی پورا واقعہ ہر مومن کے ذہن میں آ جاتا ہے, جس کے لیے نہ ترجمے کی ضرورت ہے مومنین کے سامنے اس آیہ کریمہ کی, اور نہ ہی اس واقعے کو دہرانے کی ضرورت ہے. البتہ اس سے متعلق جو باتیں ہیں اور اس کی شرح تفسیر اور اس سے متعلق جو باتیں ہیں وہ البتہ پیش کی جا سکتی ہیں. اس کے لیے سب مل کر کوشش کر سکتے ہیں. یہ وہ مجالس ہیں کہ جو درسگاہ حسینی ہے, اس میں سبھی کو محنت کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم آ کے بیٹھے اور کوئی ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں ہماری نہ ہو, بلکہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب مل کر کوشش کریں, قدم آگے بڑھائیں. گفتگو ہر روز ناقص رہتی ہے, جو چونکہ مرتبط ہے لہذا آپ حضرات اگر ایک مجلس سنیں اور دوسری مجلس نہ سنیں تو یہ ظلم ہو جائے گا اور بہت مشکل ہو جائے گی, کیونکہ گفتگو مسلسل ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پوری گفتگو ایک وقت میں ختم نہیں ہو سکتی ہے. وقت ہو جاتا ہے سوال اٹھاتے اٹھاتے, اور اس کا جواب جو ہے وہ ایک مجلس میں اتنے سوالات جو اٹھائے جاتے ہیں اس کے جواب نہیں دے پاتے. اسی لیے ایک ہی عنوان پر 10 مجلسیں, یعنی 10 مجلسوں کے بعد نتیجہ نکلے گا, نہ کہ پہلے ہی دن نکل جائے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان مجالس میں خاص طور پر بیچ میں سے کوئی نہ آئے, اور نہ بیچ میں جو ہے وہ اگر آئے بھی تو یہ سمجھ جائیں کہ ہم کچھ سمجھے نہیں ہیں, نہ نتیجہ نہ نکالیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر یہ سن کے چلے گئے کہ لا تقرب الصلاۃ, کہ مولانا نے پوری گفتگو اسی پہ کی ہے کہ لا تقرب الصلاۃ, کہ نماز کے قریب مت جاؤ, آپ سن کے چلے گئے. یا کسی صاحب نے کہا کہ یہ کون کہتا ہے کہ ہم آیات قرآن پہ عمل نہیں کرتے ہیں, ایک جملے پہ تو ضرور عمل کرتے ہیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ اور نہیں جاتے ہیں. قرآن کا حکم ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ اور ہم نہیں جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آدھی گفتگو سنی, آدھی گفتگو نہیں سنی, اور آدھی گفتگو سن کے نتیجہ نہیں عکس کیا جا سکتا ہے جب تک کہ پوری آیت نہ سنی جائے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری آیت سننے کے باوجود بھی نتیجہ نہیں نکلتا ہے, جس کے لیے ہمارے عظیم مفسر حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے جو تفسیر لکھی ہے اس کی خصوصیت اور امتیاز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو تفسیر لکھی ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن, یعنی قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے سے, کیونکہ قرآن مجید کی بعض آیات کی خود تفسیر کر رہی ہیں. یعنی یہاں پر اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا اس آیت میں, اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہیں کچھ آیتیں, مثال کے طور پر جو متشابہ آیتیں ہیں ان کو ہم لوٹائیں گے محکم آیات کی طرف, تو متشابہ آیات میں وہ لوگ جو ہے اس کے اندر کیڑ نکالتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے, جو فساد برپا کرنا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ قوم میں فساد برپا ہو, معاشرہ منتشر ہو, اور اس ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں انتشار ہو اور ایک دوسرے کے خلاف مہازارائی ہو, فرقے بنے, تفرقہ بازی ہو, وہ یہ چاہتے ہیں. ورنہ متشابہ آیات جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں وہ آیتیں پلٹائی جائیں گی محکم آیات کی طرف, اسی سے نتیجہ نہیں نکالا جائے گا. وہ جو سمجھا رہے ہیں وہ سمجھیے. کبھی کچھ کہا جاتا ہے لیکن جو کہا جا رہا ہے وہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ جو سمجھایا جا رہا ہے وہ ہوتا ہے. اصل سمجھا کیا رہے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے. بہرحال تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے, وضاحت اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو کے ایک حصے کو کاٹ کر اس کو جو ہے آج کل بڑی آسانی سے جو ہے وہ چیز پیش کی جاتی ہے, جب لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو اس کو الگ سے کامنٹری دی جاتی ہے الگ سے کہ یہ اس زاویے سے کہا گیا ہے. مثال کے طور پہ میرا جواب یہ ہے, سوال نہیں پیش کیا جاتا ہے جواب پیش کیا جاتا ہے, یا یہ کہا جاتا ہے میرا سوال یہ ہے تو سوال پیش کر دیا جاتا ہے جواب نہیں دیا ہے. تو کلپ جو بنتی ہے وہ اس طرح سے بنائی جاتی ہے. بہرحال تو اس لیے میں آپ سے دس پستہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ تبرکن تشریف لاتے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑی زحمت کریں اگر آ رہے ہیں تو. وہ زحمت یہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا زحمت کیجئے, زحمت یہ ہے کہ سمجھنے کی زحمت کیجئے, کیونکہ یہ سمجھنے کی زحمت کرنا ماہ اعظم میں دقت کرنا ہے, محنت کرنا ہے, تھوڑی سی ذہن پر بار ڈالنا ہے, نہ یہ کہ ان ایام میں ہم کو جو ہے وہ خوشی حاصل کرنا ہے. خوشی نہیں حاصل کرنا ہے بلکہ ہم کو اپنے مقصد کو سمجھنا ہے, اور اگر سمجھ جائے تو پھر اس پر عمل کرنا ہے, وہ حوصلہ لے کے یہاں آنا ہے. چاہے وہ دو آدمی ہی صحیح, وہ چاہے چار آدمی ہی صحیح, اس میں تعداد کی ضرورت نہیں ہے. اگر اتنے لوگ اگر آ جائیں نصرت کے لیے تو آپ سمجھیے ابھی انقلاب آ جائے گا. اگر ایک مجلس حقیقت میں مقصد کے تحت ہو جائے تو وہ ایک مجلس پورا انقلاب برپا کر سکتی ہے. اور ظہور کو نزدیک کر سکتی ہے ایک مجلس سے اعظم, یعنی 313 آدمی تو آ ہی جاتے ہیں ایک مجلس میں, اگر یہ 313 واقعی ہو جائے تو امام کا ظہور ہو جائے. یہی عزاداروں ہی کے درمیان میں ایسے لوگ نکلیں گے اگر ان کو مقصد حسین سمجھ میں آ جائے. تو ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف کربلا سنیں نا تو ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ کربلا ہمارا حال ہے. جب تک کہ ہم کو اپنا ماضی یاد نہ رہے اور مستقبل کی ہمیں فکر نہ رہے تو پھر ہمارا حال جو ہے وہ ماضی اور مستقبل سے کٹ کر کچھ مفہوم نہیں دے گا. جس طرح سے ہزاروں حادثات ہمارے سامنے رونما ہوتے ہیں جس کا کوئی نہ ماضی ہوتا ہے نہ مستقبل ہوتا ہے. ایک گاڑی جا رہی تھی راستے میں, اس کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا, خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے, اس کے بعد میں جو ہے دفن ہو جائیں وہ لوگ. اب اس واقعے کے پیچھے, اس سے واقعے سے پہلے کیا چیز تھی, اس واقعے کے بعد کیا ہونے والا ہے, یہ تاریخی ایک حادثات ہیں. ایسے حادثات مسلسل ہوتے ہیں. سونامی آئی, لوگ ساحل پہ تھے, سب کے سب مر گئے, حادثہ پیش آیا. زلزلہ آیا, کتنے لوگ مر گئے. بجلی گری, کتنے لوگ مر گئے. طوفان آیا, کتنے لوگ مر گئے. ہوائیں چلی, کتنے لوگ مر گئے. حادثات ہوتے ہیں. تو کیا ایسا ہی کوئی حادثہ ہے کربلا جس کا نہ کوئی ماضی ہو نہ جس کا کوئی مستقبل ہو؟ ہم صرف کہتے ہیں کہ صرف آپ کربلا سنائیے, ہم کربلا سننے کے لیے آئے ہیں, آپ واقعات کربلا ہمیں بیان کر دیجئے کہ آج کون سا دن ہے, آج کے دن کیا ہوا, یہ بیان کر دیجئے بس. البتہ ہم شیعیان اثناشری کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں, ورنہ امام حسین کے جو دوسرے غم منانے والے لوگ ہیں ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ غم تو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ اہل ہنود بھی مناتے ہیں, عیسائی بھی مناتے ہیں غم حسین, اور مسلمانوں کے ہر فرقے مناتے ہیں اور خاص طور پر شیعہ مناتے ہیں, اور شیعوں میں بوہری بھی مناتے ہیں, زیدی بھی مناتے ہیں, اثنا عشری بھی مناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب بوہری جو عزاداری کرتے ہیں وہ بہت زیادہ عزاداری کرتے ہیں. اگر شیعوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو عزاداری کرتے ہیں وہ بوہری لوگ کرتے ہیں, لیکن بوہری لوگوں کی عزاداری میں اور ہماری عزاداری میں فرق یہ ہے کہ وہ صرف عزاداری کرتے ہیں, اس عزاداری سے نہ وہ ماضی سے کوئی ربط رکھتے ہیں نہ مستقبل سے کوئی ربط رکھتے ہیں. وہ کیوں عزاداری کر رہے ہیں ان کو نہیں معلوم. اصل میں شہادت کیوں ہوئی, کن وجوہات کی بنیاد پر ہوئی, اس ماضی سے بھی وہ واقف نہیں ہے. تو جب کسی چیز کو, کسی واقعے کو آپ ماضی اور مستقبل سے کاٹ دیں گے تو پھر وہ واقعہ کیا رہے گا سوائے رونے کے اور سوائے افسوس کرنے کے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جس طرح سے آپ اخبار میں خبر پڑھتے ہیں اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ جرمن میں ایک حادثہ پیش آیا, آپ اخبار میں پڑھ لیے, اچھا رہے گا تو خوشی ہوگی, اور اگر کوئی اندوہناک واقعہ آپ نے پڑھ لیا اخبار میں تو افسوس ہوگا. بس تھوڑی دیر, اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کچھ نہیں. ہندوستان والے ان کو کیا غرض ہے پاکستان سے؟ کوئی وزیر اعظم بنے, کیا ہو, حکومت بنے نہ بنے, اسے کیا تعلق ہے؟ اچھی حکومت چل رہی ہے, خوش ہوتے ہیں, وہاں پر لوگ خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں, وہاں کے لوگ پریشان ہیں تو ہم بھی پریشان, بس اتنی بات ہے, وقتی طور پہ ہوتا ہے, لیکن ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا. تو اسی طرح سے مجلس اعضاء میں جو لوگ آتے ہیں وہ ایسے ہی آتے ہیں, واقعات سنتے ہیں. اب اگر کوئی دوسرے مذہب کا آدمی آ کے سننے لگے تو وہ بھی جو ہے کوئی اچھی بات ہو تو ہنسے گا, خوش ہوگا, اس کے بعد میں پھر جب وہ دیکھے گا, یعنی لا تعلق افراد آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, اور جب مثال کے طور پہ جناب علی اصغر علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا جائے, مصائب پیش کیے جائیں تو وہ بھی رونے لگتے ہیں, روتے ہیں, چلے جاتے ہیں. کیوں روئے؟ تو کہتے ہیں کہ مصیبت ہی ایسی تھی. وہ تو شیعہ لوگ روتے ہیں نا، آپ کیوں روتے؟ کہا نہیں، یہ تو انسانیت کا مسئلہ ہے، ہم کو بھی رونا آ گیا، ہم بھی روئے. تو ان کے رونے میں ہمارے رونے میں کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ کچھ باتیں ایسی ہیں. دیکھیے جو یہ دس دن میں اچھا یہ ہوا کہ یہ دس دن ہی نہیں ہے بلکہ 20 دن ہو گئے ہمارے لیے. اللہ کی عنایت یہ ہوگی کہ اور ایک اشرہ جو ہے اس اشرے کے بعد 10 بجے، تو اس میں بھی جو باتیں یہاں رہ جاتی ہیں اور جو باتیں یہاں ذہن میں آتی ہیں، وہ باتیں جو ہیں، جو سوالات یہاں میرے ذہن میں آتے ہیں، اس کو کوشش کرتا ہوں کہ وہاں بھی کچھ بیان کر دیا جائے. تو انشاءاللہ یہاں یا وہاں کہیں نہ کہیں جو ہے آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے گا، اب تو کوئی مشکل نہیں ہے. بہرحال غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم سے کربلا کا کیا رشتہ ہے. ہم شیعان اثناشری، خاص طور پر ہمارا امتیاز، یعنی ہمارا دین ہی یہی ہے، دوسروں کا دین یہ نہیں ہے، ان کا کوئی اور دین ہے، وہ صرف مجلس عزا کی حد تک ہے. جیسے اہل ہنود ہیں، ان کا مجلسوں سے کیا تعلق ہے، امام حسین سے کیا تعلق ہے، ان کے دین میں نہیں ہے، وہ امام حسین کو دین کے اعتبار سے نہیں مانتے. تاریخ انسانیت کا اندوہناک واقعہ جب سنتے ہیں تو روتے ہیں، کوئی بھی سنے گا تو روئے گا، واقعہ ہی ایسا ہے. مثال کے طور پہ اوپر کسی غیر مذہب کے آدمی پر کوئی واقعہ پیش آ جائے، نہتے مظلوم مارے جائیں کسی بھی ملک میں، آپ روئیں گے یا نہیں روئیں گے، افسوس کریں گے نہیں کریں گے، لیکن اس سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، لیکن آپ روئیں گے. ویسے ہم نہ بنیں، یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے کہ ہم ان کی طرح آزاداری نہ کریں، جیسے سب کرتے ہیں ویسے نہ کریں. اچھا چلیے، بوری لوگوں میں یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ ماضی بھی ہے کربلا کا، لیکن مستقبل کیا ہے ان کا؟ آپ نے یہ بات بارہا سن چکے ہیں آپ کہ ہمارے جو امتیاز ہیں، ان امتیازات میں سے 3-4 امتیازات صرف ہمارے شیعہ اثنا عشری سے مخصوص ہے، یعنی صرف شیعہ اثنا عشری سے مخصوص ہے. وہ 3-4 باتیں ہیں جو خود ہمارا امتیاز ہے، وہ یہ ہے کہ غدیر ہم شیعہ اثنا عشری جس طرح سے مناتے ہیں، کوئی اور نہیں. کربلا جس طرح سے ہماری خصوصیت ہے، وہ صرف ہمارا ہی امتیاز ہے، جس انداز میں جس. اور تیسرے جو ہے انتظار فرج، انتظار حکومت اسلامی جہانی، انتظار حکومت جہانی اسلامی، یہ جو ہم کو انتظار ہے حکومت اسلامیہ کا، اور وہ حکومت خدائی، وہ نظام الہی جو پوری دنیا پر غالب آنے والا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ جو ہمارا. تو اب یہاں پر ماضی بھی ہو گیا، حال بھی آ گیا، مستقبل بھی آ گیا، انتظار اور ظہور دونوں کو بھی آپ ساتھ میں لے لیجیے تو ایک ہی رکھیے تو 3 ہو جائیں گے. کہ ماضی ہمارا غدیر ہے، حال ہمارا کربلا ہے، اور مستقبل ہمارا جو ہے وہ انتظار حکومت اسلامی ہے، انتظار امام مہدی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا حسین آج بھی زندہ ہے، اور فزیکلی زندہ ہے، ایسا نہیں کہ زندہ ہے بس ایسے نہیں، حقیقت میں زندہ ہے. دوسرے بھی لوگ مانتے ہیں امام مہدی کو، لیکن اس وقت موجود نہیں مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، ہمارے پاس جو ہے براہین ہیں، ادلہ ہیں، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام زندہ ہیں، جس کے لیے ہم لوگ بعض ہمارے شعرا طنز بھی کرتے ہیں کہ وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، اسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم. یہ ہمارے حیدرآباد کے شاعر کے سلوات پڑھ دیجیے. ٹھیک ہے, صلی اللہ محمد و علی محمد. بہرحال کسی پہ طنز نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ وہ لوگ بھی مانیں, ان کے بھی امام ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے تو یہ ہمارا جو امام ہے وہ صرف ہمارا امام نہیں ہے بلکہ ساری دنیا انسانیت کا امام ہے. ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا دین محدود نہیں ہے, محدود نہیں ہے. ہمارے جو امام ہیں ہم ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ امام الجن والانس ہے. صرف انس کے نہیں ہیں بلکہ جن کے بھی امام ہوئی ہے. وہ امام دو عالم ہے, عالم انس اور عالم جن دونوں کے امام ہیں, دونوں عوالم کے امام ہیں. انسانوں کے بھی امام یہی ہے, جنات کے بھی امام یہی ہے, سب کے امام یہی ہے. اور یہ وہ ہیں جنہیں حجت خدا کہا گیا ہے. اور حجت خدا کون ہوتا ہے؟ وَلَوْلَا الْحُجَّةُ لَسَاقَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا, کہ اگر حجت خدا روئے زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے. یعنی حجت کا ہونا ضروری ہے. یہ حجت جو ہے وہ ان کا وجود دو اعتبار سے اہم ہے, دو اعتبار سے اہم. ایک تو تکوینی اعتبار سے اہم ہے کہ ولایت تکوینیہ ان کے پاس ہے جس کی وجہ سے زمین اپنی جگہ پر ہے, آسمان اپنی جگہ پر ہے, ستارے اپنے مقام پر ہے. اس کی قرآنی دلیل بھی ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ سَخَّرَ لَكُمْ, ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے ہر وہ چیز کو جو زمین و آسمان میں ہے, تمہارے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے نا, تمہارے لیے بنایا ہے. کس کے لیے بنایا ہے بھائی؟ یہ زمین کا فرش کس کے لیے بچھایا گیا سوال ہے. آسمان کا شامیانہ کس کے لیے لگایا گیا؟ یہ ستاروں کی شمع کس کے لیے جلائی گئی؟ یہ چاند و سورج کی قندیلیں کس کے لیے جلائی گئیں؟ یہ سب کس کے لیے ہے؟ صاف واضح بات ہے کہ یہ انسان کے لیے ہے. وَخَلَقَ لَكُمْ, ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے. اس کے مخاطب کون ہے؟ انسان ہے. ٹھیک ہے, انسان ہے. انسانوں میں کون سے انسان اس کے مخاطب ہے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے؟ اور انسان کو کیوں بنایا گیا ہے؟ تاکہ وہ عبادت کرے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یعنی زمین پر وہ اطاعت پروردگار کریں اپنے اختیار کے ساتھ جو اختیار انہیں دیا گیا ہے. یہ ایک عجیب مخلوق ہے. یہ سب کی عبادتیں ایک طرف ہیں, یہ عبادتیں جن و انس ایک الگ ہے, کیونکہ ایسی مخلوق مخلوقات عالم میں نہیں ہے. کیونکہ یہ درمیانی مخلوق ہے, یہ نہ ملائک کی طرح ہے, ملکوتی روح نہیں ہے ان کے پاس. ملکوت وہ ہے کہ جن کے پاس جسم نہیں ہے, جسم کے تقاضے نہیں ہیں, خواہشات نفسانی نہیں ہے, یعنی ان کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے, ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہے, ان کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت نہیں ہے, ان کے پاس بیوی بچے نہیں ہیں, وہ مجردات ہیں. ان کے پاس یہ سارے تقاضے نہیں ہیں, ان کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے, نہ ان کو جو ہے اناج چاہیے, نہ میوے چاہیے, نہ مٹھائیاں چاہیے, نہ ان کو جو ہے گھر چاہیے, نہ ہوا چاہیے, نہ پانی چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. خواہشات ہی نہیں ہے, نفس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مبرہ ہے جسم سے, ایک ملکوت ہے, ملکوتی روح ہے, ملکوتی ہے. ایک مخلوق ہے جو صرف آسمانی مخلوق ہے, ایک مخلوق ہے جو زمینی مخلوق ہے, جیسے درخت ہیں, جیسے ان سب میں جاندار جو ہیں وہ سب سے, یعنی زمینی مخلوقات میں جو سب سے عظیم ہے وہ جانور ہیں یہاں کے, جو اسی دنیا کے لوگ ہیں. जिनका खमीर इसी मिट्टी से गूंधा गया है, ये इसी पानी के बीच में, और इनका पूरा हम गम जो है वो जमीन की तरफ है, इनकी निगाहें जमीन की तरफ, इनकी इनका मुंह जमीन की तरफ, इनकी तवज्जो जमीन की तरफ, इनके पैर भी जमीन पर, इनके हाथ भी जमीन की तरफ, इनका पेट भी जमीन की तरफ, इनकी पूरी तवज्जो जमीन की तरफ है। ये न इनको पानी चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए, सिर्फ खाना चाहिए, सिर्फ बच्चे चाहिए, सिर्फ सिर्फ जो है इनको ख्वाहिशात चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये एक मखलूक है जिनको आप जानवर कहते हैं। ये जानवरों के पास ख्वाहिशात नफसानी है मगर रूह मलकूती नहीं है, ठीक है, अक्ल मलकूती नहीं है जानवरों के पास, जमीनी मखलूकात के पास, और आसमानी मखलूकात, ये आसमानी मखलूकात का मतलब आसमान पे रहने वाले नहीं, यानी बुलंद मखलूकात, एक बुलंद मखलूकात है, एक पस्त मखलूकात है, इन दोनों के दरमियान में जिन्न और इंस है। इसके लिए बहुत वजाहत की जरूरत है लेकिन मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ और मंजिल तक पहुंचना है, ये सिर्फ मुकदमे के तौर पर आपके सामने जिक्र कर रहा हूं ताकि जब तक ये मुकदमा आपके जहन में नहीं होगा उस वक्त तक मसले हल नहीं होंगे, क्योंकि हम जहां तक जाना चाह रहे हैं वहां से कहीं से तो हमको आगाज करना पड़ेगा ना गुफ्तगू का, तो जब तक हम आगाज नहीं करेंगे गुफ्तगू का, शुरुआत नहीं करेंगे, तो हमको जब शुरुआत का पता नहीं होगा, इब्तिदा का पता नहीं होगा, तो हमको न रास्ता तय होगा ना हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे, तो हम हमारी गुफ्तगू कहां से शुरू हो। तो मैं समझ रहा था शायद हमारी गुफ्तगू यहीं से शुरू हो तो बेहतर है कि पहले हम बताएं कि हमारी जायगाह क्या है, हम कौन हैं, हम इंसान हैं। इसके लिए एक अशरे चाहिए, मौजूद है आगा उस्ताद जवाद नकवी साहब की फितरत मौजूद है, मेरे भी जो है वो मारिफत नफ्स पे है, खुद उस्ताद हसनजादा आमोली के जो है वो 150 दुरूस है मारिफत नफ्स पर, 150 दुरूस है मारिफत नफ्स पे। बहरहाल ये सब अपनी जगह पे है, यानी इंसान की अपनी शिनाख्त, अपनी पहचान, अपनी जायगा, ये आप मुतालिया कीजिए। ये अब रहा ये कि इंसान और जिन जो दरमियानी मखलूक है, ये वो हैं जो न जानवर कहे जा सकते हैं न मलाइका कहे जा सकते हैं। मलाइका इसलिए नहीं कहे जा सकते क्योंकि इनके पास ख्वाहिशात है, मलाइका के पास ख्वाहिशात नहीं होती, इनके पास जिस्म है उनके पास जिस्म नहीं है, लिहाजा हम मलक नहीं कहला सकते, हम फरिश्ते नहीं बन सकते, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम क्या जानवर हैं जिनका काम सिर्फ खाना पीना और बीवी बच्चे बस यही है, जानवर हैं हम, जानवर भी नहीं है। क्यों जानवर नहीं है, इसलिए कि हमारे पास रूह मलकूती है, इसलिए हम जानवर नहीं है, क्योंकि हमारे पास अक्ल है, अक्ल मलकूती है, यानी रूह जो है हमारी वो रूह इलाही है, नफख्तु फीह मिन रूही है, वो रूह नहीं है जो जानवरों वाली रूह है जो गला काटने से खत्म हो जाती है। देख इंसान के अंदर जो रूह है वो दो रूह है, एक रूह जो है वो जानवर वाली रूह है जो गला काटते ही खत्म हो जाती है, ये रूह है, लेकिन इस बदन जिंदा बदन के अंदर एक रूह है मलकूती है, रूह इलाही है, उस रूह को भेजा गया है ताकि यहां अंदर इस जिंदा जिसमें हैवानी के अंदर, जिसमें हैवानी के अंदर हैवानी तकाजों के बावजूद उसकी परवरिश की जाए, उस रूह की जो रूह है इंसानी है, रूह है मलकूती है, उस रूह को जिंदगी बख्शा जाए, रूह जो जिंदा रूह उसको जिंदगी बख्शे। अगर वो मर जाए यानी इंसानियत मर जाए किसी की तो क्या कहते हैं, ये चलती फिरती लाशें हैं, कहते नहीं कि लोग चलती फिरती लाशें हैं, इनके अंदर रूह मर चुकी है, अगर ये मर चुकी है तो फिर जिंदा कैसे है। आप कहते हैं कि भाई ये लोग मुर्दा हैं, जिंदा आदमी को अगर आप कहें कि ये मुर्दा है, ये सब लोग जो आपको नजर आ रहे हैं ये सब मुर्दा है, तो आप कहेंगे मुर्दा है तो फिर जिंदा कैसे है मौलाना, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, मुर्दा है तो फिर जिंदा कैसे है, या कहिए जिंदा है या कहिए मुर्दा है, ये पूरी कौम मुर्दा है, कहते हैं ये कौम मर चुकी है, कहां मरी है, मरी है तो चल रही है, फिर रही है, खा रही है, पी रही है, मरी हुई कहां है, جو مرے ہوئے ہیں وہ قبرستان میں سو رہے ہیں، جو مر جاتے ہیں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے، یہ زندہ ہیں اس لیے تو چل پھر رہے ہیں. کہ بھائی آپ نہیں سمجھ رہے، تو کیا ہم نہیں سمجھ رہے تو آپ سمجھائیے، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ سمجھائیے نا، کیا مطلب ہے زندہ رہنے کا، کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں زندہ رہنے کا مطلب یہ کہ روح زندہ ہو. تو روح تو ہے ہمارے پاس، وہ زندہ نہیں ہوتی تو ہم دیکھ کیسے سکتے، سن کیسے سکتے، ہے نا؟ روح کی وجہ سے تو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا میر انیس کا مصرع، کہ آنکھیں تو کھلی رہ گئی پر مر گئی بکری، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو روح دیکھتی ہے نا. تو ٹھیک ہے، یہ جو روح ہے وہ روح ہے حیوانی ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے شاعر ڈاکٹر پیام اعظمی، جو واقعی اس وقت نعمت ہے پورے بر صغیر کے شعرا میں سب سے پڑھے لکھے، سب سے جو ہے عظیم شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. چھری کی دھار سے انسانیت کا گلا نہیں کٹ سکتا. چھری کی دھار سے انسان کا گلا تو کٹ سکتا ہے، لیکن چھری کی دھار سے انسانیت کا گلا نہیں کٹ سکتا. چھری کی دھار سے آدم تو کٹ سکتا ہے، لیکن آدمیت نہیں کٹ سکتی. چھری کی دھار سے سخاوت کا گلا نہیں کاٹا جا سکتا، عدالت کا گلا نہیں کاٹا جا سکتا، امانت کا گلا نہیں کاٹا جا سکتا، شجاعت کا گلا نہیں کاٹا جا سکتا. یعنی بدن کے مرنے سے اس کی عدالت نہیں ختم ہو جاتی، اس کی انسانیت نہیں ختم. انسان مر جاتا ہے، انسانیت باقی رہتی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ علی آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے. اب زندہ ہے تو بتائیے، ملنا چاہ رہا ہوں ان سے. تو کہتے ہیں نہیں، تو کیا زندہ ہے؟ یعنی حسین کی انسانیت زندہ ہے، حسین کا نظریہ زندہ ہے، حسین کی فکر زندہ ہے، حسین ابن علی کی سخاوت آج بھی زندہ ہے، ان کی شجاعت آج بھی زندہ ہے، ان کی یعنی انہوں نے اپنی روح میں جو فضائل کو کسب کیا تھا وہ روح آج بھی زندہ ہے، جس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. یعنی ان کی زندہ روح سے ہم امام حسین کی زندہ روح شجاعت سے کسب شجاعت کر سکتے ہیں، ان کی زندہ روح عدالت سے ہم کسب عدالت کر سکتے ہیں. اگر انصاف ہمیں چاہیے تو حسین سے لو، کہتے نہیں عدالت چاہیے تو حسین سے لو، سخاوت چاہیے تو حسین سے لو، ہے نا؟ درس زندگی لینا ہے تو حسین سے لو، درس بندگی لینا ہو تو حسین سے لو، اللہ کی عبادت کا انداز سیکھنا ہو تو حسین ابن علی سے سیکھو، حسین زندہ ہے. کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے، یہ حسین ابن علی سے سیکھو، اس لیے کہ حسین آج بھی زندہ ہے. صلوات پڑھے محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روح ہوتی ہے جس روح کو روح ملکوتی کہا جائے، وہی روح ہے کہ جو اس مرنے کے بعد، یہ جو اندرونی جو روح ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، وہ روح مرنے کے بعد وہ روح ہی اصل ہے کہ جس کو جنت ملنے والی ہے، جو اگر زندہ رہے گی تو وہ سارے نعمتوں کا احساس کر سکے گی. اگر وہ روح مر چکی ہوگی تو مردہ روح اٹھے گی تو اس مردہ روح کا کوئی جو ہے وہ سوائے ڈسٹ بن میں پھینکنے کے اور کوئی کام کی نہیں رہے گی، ہے نا؟ وہ روح جو بیکار رہے گی تو اس کو کچرے کی کنڈی میں پھینک دیا جائے گا. اس کچرے کے مقام کا نام جہنم ہے، یعنی جلا دیا. کچرے کو کیا کرتے ہیں؟ ڈسٹ بن میں ڈال کے جلا دیتے ہیں. تو یہ روح اگر جو ہے وہ پرورش نہ پائے، اس کے پاس اگر شعور بیدار نہ ہو اس روح کا، اس کے پاس اگر علم نہ آئے، شعور نہ آئے، تقویٰ نہ آئے، یہ حلم نہ آئے، کرم نہ آئے، شجاعت نہ آئے، تو یہ روح ہو جاتی ہے مردہ. اگر یہ ساری چیزیں آ جائیں روح میں تو وہ روح ہوتی ہے زندہ. غور فرمایا آپ نے. تو اصل مسئلہ جو بشریت کو پیدا کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ بشریت کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو روح اللہ نے دی ہے اس روح کی پرورش کی جائے. میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، دیکھیے آپ خود غور فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے وقت کی قدر کر رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو روکنے کے بجائے آگے لے جا رہے ہیں کہ یہ جو روح کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کی پرورش کے لیے، اس کی تربیت روح کے لیے، کیونکہ روح خلق کی ہے نا، روح ملکوتی دیا ہے نا اللہ نے، اپنے پاس سے اپنی روح دی ہے. تو اپنی روح دی ہے تو اس کی حفاظت بھی تو ضروری ہے، اس کی پرورش بھی تو ضروری ہے. وہ روح جو اللہ نے دی ہے اس کی اپنی تقاضے ہیں، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اس روح کو بھوک لگتی ہے تو اس کی غذا کی بھی ضرورت ہے. جب جسم دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے غذا کا انتظام کیا. جسم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کیا. یہ جسم جو زیادہ دور تک چل نہیں سکتا تو ان کے لیے سواریوں کی ضرورت ہے. سواریوں کے لیے پہلے زمانے کے جو انسان ابھی تک گزرے ہیں صدیوں سے، وہ کیسے گزرے؟ اونٹ پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، گدھوں پہ سفر کرتے تھے، خچر پہ سفر کرتے تھے. ان کے لیے سواریاں بنائی گئیں، ان کے لیے کھانے کے لیے تازہ گوشت چاہیے تو بکروں کو خلق کیا گیا کہ ان کو کاٹتے جاؤ، کھاتے جاؤ. گائے ہے، ان کا دودھ بھی پیتے جاؤ، ہر روز دودھ پینا، اس کے بعد میں ان کو ذبح کر کے کھا جانا. اس کے یہ سارے انتظامات کیے، یعنی گوشت کا انتظام، ترکاریوں کا انتظام، مٹھائیوں کا انتظام. مثال کے طور پہ یہ کھجور کیا ہے نا، یہ مٹھائی ہے، پکی پکائی، پک رہی ہے، پک پکائے. اس کو پکانا تھوڑی ہے، کھجور کو آپ برتن میں ڈال کے اور چولہے پہ ڈال کے پکاتے تھوڑی ہیں، سب پکی پکائی. ہاں بعض چیزیں ہیں، چاول ہیں، گیہوں ہیں، اس کو آپ کو پکانا ہے، یہ کرنا ہے. سارے انتظامات ہیں، یعنی پینے کے لیے پانی ہے، کھانے کے لیے کھانا ہے. تو جسم خلق کیا اللہ نے تو اس کے سارے انتظامات خلق کر دیے جس کی پرورش ہو رہی ہے، ورنہ ہم پیدا ہوتے ہی بھوک سے مر جاتے، پیدا ہوتے ہی مر جاتے، کیونکہ نہ پیاس لگتی تو پانی نہ ہوتا، بھوک لگتی تو کھانا نہ ہوتا. تو کیسے ہماری پرورش ہوتی، کیسے ہم جوان ہوتے، کیسے ہم زندگی گزارتے، کیسے ہم بوڑھے ہوتے، کیسے ہم یار. ٹھیک ہے، یہ انتظام ہو گیا اللہ سبحانہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو روح ہے حیوانی تھی اس کا انتظام تو ہو گیا، اس کو بھوک لگتی ہے، نفس کو کھانے کا انتظام ہو گیا، پانی ہے، پانی کا انتظام. اب جو روح ملکوتی اللہ نے دی ہے اپنی طرف سے، من روحی جو دیا ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بن گیا، وہ روح کے لیے کیا ہے انتظام؟ جس کی وجہ سے انسان تمام مخلوقات پر اشرف قرار دیا گیا اور خلیفۃ اللہ بنایا گیا، اس کے سر پر کرامت کا تاج رکھا گیا. لقد کرمنا بنی آدم کہا گیا کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے، کیونکہ ہر بنی آدم کو اللہ نے عقل دی ہے، یعنی کرامت کا تاج ان کے سر پر رکھا ہے. غور فرمایا، یعنی ان کو خلیفہ بنایا ہے. خلیفہ کا مطلب میں بالکل جو ہے سادہ لفظوں میں آپ کو سناتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کے چار بیٹے ہیں، آپ کے گھر میں چار بیٹے ہیں، ایک بیٹا گہوارے میں ہے جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، ماشاءاللہ ابھی پیدا ہوا ہے، وہ جو ہے گہوارے میں ہے، بالکل چھوٹا بچہ جو حرکت بھی نہیں کر سکتا، رینگ بھی نہیں سکتا، ابھی پیدا ہوا ہے بھائی، ٹھیک ہے. دوسرا بیٹا وہ ہے جو تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، رینگ رہا ہے، جیسے دو سال کا بچہ ہے، ڈھائی سال کا بچہ ہے. یہ دو بیٹے آپ کے پاس، اور ایک تیسرا بیٹا بھی ہے جس کی عمر لگ بھگ مثال کے طور پہ 11-12 سال کی ہے، یہ بھی ایک بیٹا ہے آپ کا، تین ہو گئے. اور ایک بیٹا ہے جو 15-16-17 سال کا ہے. چار بیٹے ہیں، اب آپ کو گھر سے باہر جانا ہے یا آپ کارخانے سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ ان چاروں میں سے چابی کس کے حوالے کریں گے؟ چار بیٹوں میں سے یہ چابی کس کے حوالے کریں گے؟ گھر کی ذمہ داری کس کو دیں گے؟ جو بڑا ہے، بالغ ہے. تو ہماری مثال میں انسان جو ہے وہ جہان طبیعت کا ہے نا، یعنی کچھ لفظ میں جو ہے وہ شہید متحری سے استعاری طور پہ لے رہا ہوں کہ یہ انہوں نے اچھی تعبیر کی. کہتے ہیں انسان جہان طبیعت کا فرزند بالغ ہے. 15 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے نا, عقل مند ہو جاتا ہے. تو انسان فرزند بالغ ہے جہان طبیعت کا. تو ہم اس سے کیا عرض کر سکتے ہیں, اس کا مطلب کچھ اور بھی فرزند ہے جو بالغ نہیں ہے, جیسے مٹی ہے, جماد ہے, پہاڑ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ فرزند ہے جو ابھی ابھی متولد ہوئے ہیں, جن کے پاس صرف وجود ہے, وہ احساس نہیں ہے, وہ قوت گفتار نہیں ہے, نہ چلنے کی سکت ہے, نہ اٹھنے کی صلاحیت ہے, نہ بیٹھنے کی صلاحیت ہے. تو یہ وہ ہیں جنہیں جماد ہم کہتے ہیں. دوسرا مرحلہ ہے مرحلہ نبات, یعنی درخت, یعنی پودے جو احساس رکھتے ہیں, تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, ان کے پاس احساسات ہیں, اس کو محسوس کرنے والے محسوس کرتے ہیں, شعرا محسوس کرتے ہیں. شعرا کو شعرا کیوں کہا جاتا ہے؟ عین سے وہ شعر کہتے ہیں بال کو, یعنی یہ باریک نظر سے دیکھتے ہیں. تب شاعر کو روانی کا اشارہ کر کے نہر شاخوں کے گھنے سائے میں سو جاتی ہے. جھاڑیوں کو جو ہلاتے ہیں ہوا کے جھونکے, دل شبنم کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے. تو یہ جو درخت ہیں ان میں کچھ احساس ہے, آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے. یہ دوسرا فرزند ہے جہان طبیعت کا, جس کو ہم 2.5 سال کا بچہ یا 2 سال کا بچہ کہتے ہیں. اس کے بعد تیسرا فرزند ہے جس کو ہم نے کہا تھا کہ 12-13 سال کا لڑکپن کی منزل سے گزرنے والا شریر قسم کا یہ نوجوان ہے, یہ بچہ ہے کہ جس کے پاس انرجی تو ہے لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہے. تو یہ تیسرا جو فرزند ہے وہ حیوان ہے, اور جو چوتھا فرزند ہے وہ ہے انسان. اب یہاں کی جو ذمہ داری دینا ہے, یعنی حیوانوں کے اوپر کنٹرول کون کرے گا بھائی, ہے نا؟ اب جو بالغ لڑکا ہے جو 15 سال کا ہے, اس سے کہا جائے گا کہ یہ 13 سال کا جو بھائی ہے اس کی حفاظت بھی تمہاری ذمہ داری ہے, یہ جو 2 سال کا ہے اس کی حفاظت بھی تمہاری ذمہ داری ہے, یہ جو ابھی گہوارے میں ہے اس کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے, یہ سب تمہارے لیے اور یہ سب تمہارے خدمت گزار ہیں. یہ چھوٹے بھائی تمہارے خدمت, اسی لیے کہتے ہیں کہ سب بنو چھوٹا بھائی نہ بنو, سگ باش برادر کو چکم باش, کتے بن جاؤ مگر چھوٹا بھائی مت بنو. اس لیے کہ چھوٹے بھائی کو کتے کی طرح پیچھے پیچھے پھرنا پڑتا ہے, اس کے اترے ہوئے کپڑے پہننا پڑتا ہے, اس کے پیچھے پیچھے جانا پڑتا ہے, اس کی بات سننا پڑتا ہے, اس کا کام سننا پڑتا ہے. یہ ہمارے جو جانور بھائی ہیں وہ یہی ہیں, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. ان کی پیٹ پہ ہم سوار ہو جاتے ہیں, ان کو کاٹ کے ذبح کر کے کھا جاتے ہیں, ان کو ہر طرح کا ان سے کام لیتے ہیں. یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. یہ ساری سہولتیں ہمیں کیوں دی گئی ہیں؟ کیونکہ ہم بڑے ہیں, اس لیے ہم کو جو ہے ہمارے سر پہ خلافت کا تاج رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ہم کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے. خلیفہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کا خیال رکھیں, سب کا خیال رکھیں. ہم کو حیوانوں کا بھی خیال رکھنا ہے, درختوں کا بھی خیال رکھنا ہے, جمادات کا بھی خیال رکھنا ہے, سب کا ہمیں خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہم آدم ہونے کے اعتبار سے ہم کو یہ خلافت دی گئی. اب جو ہم انسان ہیں نا, اب انسانوں میں بھی تو کچھ انسان چاہیے جو ہم انسانوں کی تربیت کرے, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اب دیکھیے, تو ہم سارے انسان جو ہیں ان میں سے کچھ انسانوں کو منتخب کیا جائے جو الہام لے کہیں سے اور ہماری تربیت کرے. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان علینا للہدا وان للآخرۃ والاولا, کہ ہمارے ہاتھ میں ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا للہدا, جس طرح سے کھانا کھلانا ہماری ذمہ داری ہے نا, یعنی کھانے کا انتظام کرنا. کھانا کھلانے کا مطلب نوالا بنا کے کھلانا نہیں ہے, کھانے کا انتظام کرنا ہمارا کام ہے. یعنی اگر آپ واقعی مجبور ہیں تو آپ تو پہنچا دیا جائے گا, بہرحال وہ چیپٹر ہی الگ ہے. گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جسم بنایا ہے تو جسم کے تقاضے اور اس کی غذا یہ سب ہمارے ذمے ہیں. درختوں سے اناج اگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے, تم مل کے نہیں کر سکتے. آسمان سے بارش برسانا یہ ہمارا کام ہے, یہ ساری ذمہ داری ہم. اسی طرح سے تمہیں ہم نے روح دی ہے تو اس روح کی پرورش بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر یہ روح کی پرورش نہیں ہوگی تو جو اصل انسان ہے وہ تباہ ہو جائے گا. غور فرمایا آپ نے, یعنی ہماری پوری توجہ جو ہے وہ اس روح حیوانی کی طرف ہے, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں روح ملکوتی دیا ہے, روح انسانی دیا ہے, اس کی پرورش ہمیں کرنا ہے. اگر اس دنیا میں ہم نے اس روح کی پرورش نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے مار دیا ہے. اگر وہ روح مر جائے گی تو ہم انسان رہتے ہوئے بھی جانوروں سے بدتر ہو جائیں گے. وہم کل انعام, وہ جانوروں کی طرح گر گئے نیچے. یعنی جو بڑا فرزند اگر ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے تو اس کے کیا کہتے ہیں کہ یہ جانوروں کی سطح پہ آ گیا. اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے وہم کل انعام بل ہم اضل, بلکہ وہ جانوروں کی سطح سے بھی گر رہے ہیں. کبھی کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے کل حجارہ پتھروں کی طرح ہے, بلکہ کہتا ہے کہ اشد قسوہ پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں, کیونکہ پتھروں میں بھی کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو خوف الہی سے گر پڑتے ہیں, ان کے اندر بھی احساس سے بندگی احساس سے حمد و ثنا پیدا ہوتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, لیکن یہ کیسے ہیں جن کو اتنا احساس بھی احساس بندگی بھی نہیں ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے, کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے ہیں. پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے, پتھر کی توہین ہے, کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے ہیں. یعنی یہ صرف محاورہ ہے یا واقعی روئے ہیں؟ واقعی روئے ہیں. واقعی کیوں روئے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا پرسان حال چلا گیا. اور فرما دیا جن کی وجہ سے ان کو خلق کیا گیا تھا وہی چلا گیا تو وہ پریشان تو ہوں گے نا. ان کو کیوں خلق کیا گیا تھا؟ یہ پتھروں کو کیوں خلق کیا گیا؟ کس کے لیے؟ انسان کامل کے لیے. انسان کامل کے لیے, انسان کے لیے نہیں, جو کامل ترین انسان ہیں ان کے لیے خلق کیا گیا. اور وہ ہی نہ رہے تو پھر یہ کائنات کیوں رہے؟ انشاءاللہ یہ بات آئندہ کل کی مجلس سے جس کو جو ہے ہم یہیں سے جہاں پہ گفتگو ختم ہو رہی ہے وہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ, کہ جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ ہی نہ رہے تو پھر یہ کائنات کیوں رہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لول الحجۃ لساخت الارض باہلیہ, ان کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے. اور فرمایا آپ نے, یعنی جو ولی خدا جسے ہم کہتے ہیں, یعنی سرپرست جسے ہم کہتے ہیں, حاکم جسے کہتے ہیں, یہ سرپرست صرف انسانوں کے سرپرست نہیں ہیں, یہ صرف انسانوں کے بڑے بھائی نہیں ہیں. انبیاء کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے بھائی کہتے ہیں. بھائی ہیں ہمارے, ٹھیک ہے بھائی. یہ جو ہمارے بڑے بھائی ہیں یہ ہمارے اوپر کنٹرول کرنے والے ہیں, یہ ہمارے اس طرح سے ہم لوگ حیوانوں کے بڑے بھائی ہیں نا, ہم لوگ حیوانوں کے بڑے بھائی. میں نے ابھی کیا کہا آپ سے, جانوروں سے ہم بڑے ہیں. ہم سے بڑے کون ہیں؟ ہمارے ہم سے بڑے بھائی کون ہیں؟ ہم سے بڑے کون ہیں؟ ہم انسانوں سے بڑے. ہمارے ہی کچھ انسان ایسے ہیں جو انسان کامل ہیں. وہ جو انسان کامل ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. وہ انسان کامل جن کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہم سے امتیاز بخشا ہے, وہ لوگ. تو ان کا وجود کائنات کے لیے سبب رحمت ہے, سبب بقا ہے. اللہ ان کو زندگی دینے کے لیے ان کو وسیلہ بناتا ہے. یہ اللہ اور مخلوقات کے درمیان میں وہاں سے فیض لیتے ہیں, اپنے چھوٹے بھائیوں تک فیض پہنچاتے ہیں. امت وسطا ہے, درمیانی امت ہے. یعنی امام کا, نبی کا, رسول کا ایک کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے رحمت لیتے ہیں, اور ہم تک، انسانوں تک اور حیوانوں تک اور درختوں تک اور جمادات تک، یعنی تمام مخلوقات پر رحمت پہنچاتی ہے. ایک ہاتھ ان کا اوپر ہوتا ہے، ایک ہاتھ ان کا ادھر خلق کی طرف، ایک خالق کی طرف ایک خلق کی طرف، خالق سے لیتے ہیں خلق تک پہنچاتے ہیں، یہ ہے ان کی ذمہ داری. تو ایک ہے ولایت تکوینیہ، یہ تکوین کی بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ آپ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو ولایت تشریعہ تک پہنچیں گے، اور ہم کو اصل میں ولایت تشریعہ پہ گفتگو کرنا ہے، کیونکہ ولایت تکوینیہ کا سمجھنا پھر بھی آسان ہے لیکن ولایت تشریعی کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا ہم سے ربط شروع ہوگا. ٹھیک ہے، تو گفتگو کو یہیں پہ ختم کر دیں کہ پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے، کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے ہیں. تو کبھی انسان اتنا گر جاتا ہے جب اپنے مقصد خلقت سے ہٹ جاتا ہے، جب اپنے مقصد خلقت سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے جب وجود سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اتنا گرتا ہے کہ پھر وہ جماعت بھی اپنے دامن میں اسے جگہ نہیں دیتی. اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار کیا ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. جس کو اس بلند مقام پہ پیدا کیا تھا، اب اس کو اتنا پست کیا، اتنا گرایا کہ جانور بھی کہا جائے تو جانور شکایت کرے گا. اسی لیے یزید کو کتا کہنے کا بھی حکم نہیں ہے، کیونکہ کتے شکایت کریں گے. اسے جو ہے کوئی نجس جانور سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتے، پتھروں سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ سب سے گرا ہوا ہے، اس کے جیسا کوئی مخلوق ہے ہی نہیں جس سے اس کی تشبیہ دی جائے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پتھر کہیں گے تو پتھر کی توہین ہو جائے گی، حیوان کہیں گے حیوان کی توہین ہو جائے گی. لہذا انسان جب گرتا ہے تو یزید بن جاتا ہے، اور جب انسان بلند ہوتا ہے اپنی ذات میں، یہ ناری ہے نہ نوری ہے، یہ تو درمیان میں خلق ہوا تھا، جس کے نیچے کھائی تھی، جس کے اوپر بلندیاں تھیں، اوپر فرشتے تھے نیچے جانور تھے، درمیان میں انسان خلق ہوا. گفتگو کا نتیجہ یہی نکلا نا. اب یہاں سے جو درمیانی سطح پہ خلق ہوا تھا، اب آگے بڑھ رہا ہے تو اتنا آگے بڑھے گا کہ اب ملکوت کا درجہ شروع ہوگا، فرشتوں تک پہنچے گا، بزم فرشتوں میں پہنچ کر فرشتہ کہلائے گا. اس کے بعد میں کہا جائے گا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے. پھر کہا جائے گا نہیں فرشتہ بھی نہیں ہے، فرشتوں سے بلند ہے. اتنا بلند ہو جائے گا کہ جبرائیل تک پہنچ جائے گا، اتنا آگے بڑھے گا کہ جبرائیل کہنے لگیں گے لو تنوت ان ملتن لاحترخت، کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل کر راکھ ہو جاؤں. یعنی انسان جب بلند ہوتا ہے تو ملکوت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور جب انسان پست ہوتا ہے تو پھر درختوں سے بھی گر جاتا ہے، حیوانوں سے بھی گر جاتا ہے، پتھروں سے بھی گر جاتا ہے، اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ اندازہ لگائیے کہ اب انسان اگر آگے بڑھتا ہے تو موسیٰ کہلاتا ہے، انسان اگر ذلیل ہوتا ہے تو فرعون کہلاتا ہے. انسان اگر بلند ہوتا ہے تو ابراہیم خلیل کہلاتا ہے، انسان جب پست ہوتا ہے تو نمرود کہلاتا ہے، شداد کہلاتا ہے، قارون کہلاتا ہے. اور یہی انسان جب معراج کی بلندیوں کو طے کرتا ہے تو محمد مصطفیٰ کہلاتا ہے. یہی انسان جب پستیوں کی طرف جاتا ہے تو ابو لہب کہلاتا ہے، ابو جہل کہلاتا ہے، ابو سفیان کہلاتا ہے، معاویہ کہلاتا ہے، یزید کہلاتا ہے. سبحان اللہ، گرتے 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 اتنا گر جاتا ہے. آدمی حافظ و خیام و انیس و عرفی، غالب و مومن و فردوسی و میر و سعدی، خسرو و رومی و عطار و جنید و شبلی، یونس و یوسف و یعقوب و سلیمان و علی، خطبہ حضرت خلاق کا منبر انسان، انتہا یہ کہ محمد سے پیغمبر انسان. آدمیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، ہوتے 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 اتنی بلند ہو جاتی ہے، اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ محمد مصطفیٰ پیدا ہو جاتے ہیں. انہی انسانوں میں سے اللہ نے جب چنا تو وہ انبیاء بن گئے، انبیاء میں سے چنا تو مرسلین بن گئے، مرسلین میں سے جب انتخاب کیا تو اولو العزم بن گئے، اولو العزم میں سے انتخاب کیا تو مصطفیٰ بن گئے. اب آپ نے اندازہ لگایا کہ خاک کا سفر جب خاک سے شروع ہوتا ہے تو یہی مٹی جب گوندھی جاتی ہے تو اس میں سے درخت نکلتے ہیں، اور درخت جب آگے بڑھتے ہیں اور پتوں اور میووں کی شکل میں ڈھلتے ہیں تو اسے حیوان کھا لیتے ہیں، تو اب وہ حیوانوں کی شکل میں ڈھلتے ہیں. یہی مٹی کا سفر ہے جو خاک سے شروع ہوا، درختوں تک پہنچا، درختوں سے چلا حیوانوں تک پہنچا، ان حیوانوں کو جب ذبح کر کے انسانوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو یہی مٹی کا سفر چل کے بشریت تک پہنچتا ہے، یہ مٹی بشر بن جاتی ہے، پھر بشر سے سفر شروع ہوتا ہے تو نبوت تک پہنچتا ہے، رسالت تک پہنچتا ہے، اولو العزم تک پہنچ کر مصطفیٰ بن جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ یہ ابو تراب ہے، ابو تراب ہے. ہم اپنے پاس ہزار آفتاب رکھتے ہیں، بلند فکر و نظر لاجواب رکھتے ہیں، ہمارے سامنے سورج کا کیا چراغ جلے، جبھی پہ خاکے درے ابو تراب رکھتے ہیں. یہ ابو تراب وہ ہیں جو خاک ان کے کنٹرول میں ہے، یہ چاہیں تو ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا لیں، یہ چاہیں تو زمین سے اس کی کشش چھین لیں. زمین میں کشش ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں زمین کی کشش کا ہے یہ اثر، ہر چیز کھنچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر. پھر کیوں علی ہوا پہ کھڑے تھے بے کر و فر، پوچھوں زمین سے تو کہے گی کہ الحضر، کھینچوں علی کو اتنی کہاں مجھ میں تاب ہے، میں ہوں تراب اور علی بو تراب ہے. کیونکہ یہ امام مبین ہے، کل شیئن احسیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کا خلاصہ امام مبین میں کر دیا ہے، ساری خوبیاں سمیٹ کے ہم نے امام مبین میں رکھ دی ہیں. یہ امام پیشوا ہے، رہنما ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے. بس عزیزان گرامی، اسی امام مبین کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اسی امام مبین کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اسی فرزند ابو تراب کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اسی فرزند رسول کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو انسانیت کی بقا کے لیے بھیجے گئے تھے، جن کی ذمہ داری یہ تھی. لیکن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ وہ لوگ دیکھیے، جن لوگوں نے تیر برسائے، انہوں نے جسم پر تیر برسائے، جنہوں نے گلے پہ خنجر چلایا ہے، انہوں نے انسان کو قتل کیا ہے. لیکن وہ لوگ جو مقصد حسین کو قتل کر رہے ہیں، وہ لوگ شمر سے زیادہ بدتر لوگ ہیں. جو امام حسین کے مقصد پہ خنجر چلا رہے ہیں، جو ان کے اہداف پہ خنجر چلا رہے ہیں، جو ان کی مرضی پہ خنجر چلا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے، تکلیف کہیں ہمارے ذریعے سے نہ پہنچے، اس لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم امام حسین علیہ السلام سے ہمدردی ہمارے اندر پیدا ہو، اور ہم یہ کہیں آقا ہم غلام حاضر ہیں، آپ ہم سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، مجھے آؤ اور مقصد شبیر کو پانی دے دو، آؤ. زبان حال سے کہتی ہے مسجد آؤ، صفے سوارو شہ مشرقین والے ہو. سوال یہ نہیں غافل ہو تم نمازوں سے، سوال یہ ہے کہ تم تو حسین والے ہو، انہی سجدوں پہ لٹایا ہے بھرا گھر شہ نے، کی ہے سجدوں کی ضمانت تہ خنجر شہ نے، شہ سے الفت ہے تو پھر یہ سجدوں سے نفرت کیوں ہے؟ بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو، انہی سجدوں پہ لٹایا ہے بھرا گھر شہ نے، کی ہے سجدوں کی ضمانت تہ خنجر شہ نے، شہ سے الفت ہے تو پھر سجدوں سے نفرت نہ کرو، یہ شہیدوں کی امانت ہے خیانت نہ کرو۔ عزیزان گرامی، حسین ہمارے لیے کتنے عزیز ہے، کتنے ہمارے لیے رحیم ہے، کتنے ہمارے لیے کریم ہے، امام حسین کو ہمارا کتنا خیال ہے، ہماری بخشش کا، ہماری ہدایت کا انہیں کتنا خیال ہے کہ جب کوفے والوں نے کہا مولا ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، کوفہ بغیر امام کا ہے، ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی ہمارا رہنما نہیں ہے، آپ آئیے، کوفہ بے سر و ساما ہے، ہم آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہیں، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہیں، مدینے کو حسین کی ضرورت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، کوفے والوں کو تو ضرورت ہے، مدینے والوں کو حسین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوفے والوں کو تو ضرورت ہے۔ کوفے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں، آپ کا کام ہدایت ہے تو ہم ہدایت چاہ رہے ہیں، ہم تقاضا کر رہے ہیں، ہم اندھیرے میں ہیں، آپ کے پاس ہدایت کی روشنی ہے، آپ آفتاب ہدایت ہیں، آپ ہماری طرف آئیے، ہم آپ سے روشنی لینا چاہتے ہیں، آپ کی سرپرستی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، حجت کو تمام کرنا ہے، جانتے تھے کہ حسین کوفہ کیسا ہے اور اس وقت کوفے کے لوگ کیسے ہیں، ہر دور میں بدلتا رہتا ہے مزاج، اچھے برے ہر شہر میں ہوتے ہیں، پہلے کچھ ہوتے ہیں، موجودہ نسل کچھ ہوتی ہے، آنے والی نسلیں کچھ ہوتی ہیں، بہرحال اس دور کے لوگوں کو امام حسین جانتے تھے، وہ حالات سے واقف تھے، اس مرحلے سے واقف تھے، لیکن حجت تمام کرنا تھا تو امام حسین نے کیا کہا، میں اپنے بھائی، اپنے عزیز، اپنے معتمد، میں تمہارے پاس اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں، جو ثقتی و ابن عمی و اخی، جو میرا بھائی ہے، اخی جو میرا بھائی ہے، و ابن عمی جو میرا چچا زاد ہے، و ابن عمی و ثقتی اور جو میرا معتمد ہے، قابل اعتماد ہے، کون؟ مسلم ابن عقیل، میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، جو میری طاقت ہے، جو میری قوت ہے، جو میرا سہارا ہے، جو میرا دست بازو ہے، جو میرا محافظ ہے۔ کس چیز کا محافظ؟ میرے ارادوں کا محافظ، میرے مقصد کا محافظ، میرے مقصد کا محافظ، میرے ہدایت کے مشن کا محافظ، اس کو میں بھیج رہا ہوں، جس کی فکر میری فکر ہے، جس کا نظریہ میرا نظریہ، جس کے ہاتھ پر بیعت کرنا میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے برابر ہے، اس کو بھیج رہا ہوں، جو کردار کا غازی ہے، جو قرآن کا صرف حافظ نہیں قرآن کا محافظ بھی ہے، جس نے قرآن کی آیتوں کو صرف سنا نہیں ہے عمل کیا ہے، اس کو میں بھیج رہا ہوں۔ گئے مسلم ابن عقیل، کس کے نمائندے بن کے گئے؟ حسین ابن علی کے۔ آپ کہتے ہیں کہ معصوم کا نمائندہ معصوم ہونا چاہیے، تو کیا معصوم نہیں تھے مسلم ابن عقیل؟ گناہگار تھے، عادل نہیں تھے، نعوذ باللہ، معصوم تھے، لیکن آپ کون سی معصوم کی بات کر رہے ہیں؟ منصوص من اللہ ہو، جیسے امام حسین ہے منصوص من اللہ، ویسے معصوم چاہیے، ضروری نہیں ہے ویسے معصوم ہو، امام علی ابن ابی طالب نے اپنے دور حکومت میں جبکہ وہ ولی تھے حاکم تھے, ولی تھے, ولی اللہ تھے, اللہ کے ولی تھے, کس کو بھیجا؟ محمد ابن ابی بکر کو بھیجا. اس کے بعد کس کو بھیجا؟ مالک اشتر کو بھیجا. کہا مالک ولی ہے تمہارا, میری طرف سے ولی ہے, ولی ہے, میں اپنا ولی بنا کے, تمہارا ولی بنا کے بھیج رہا ہوں مالک اشتر کو. جیسے علی ابن ابی طالب نے مالک اشتر کو بھیجا تھا, مالک اشتر عام عرفی معنوں میں ایک شجاع بھی تھے, عالم بھی تھے, متقی بھی تھے, یعنی جو شرائط ولایت فقی کے ہوتے ہیں وہ تمام شرائط جو ہے وہ مالک اشتر کے پاس تھے. تقویٰ تھا, علم تھا, شجاعت تھی, فیصلے کی طاقت تھی, زمانہ شناس تھے, موقعیت شناس تھے, حالات کو سمجھنے والے تھے, حالات کو درک کرنے والے تھے, ان کو بھی. مسلم ابن عقیل بھی ایسے ہی تھے, مسلم ابن عقیل عالم شریعت بھی تھے, مسلم ابن عقیل متقی بھی تھے, مسلم ابن عقیل عالم و متقی کے علاوہ شجاع بھی تھے, قوت فیصلہ بھی رکھتے تھے کہ اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے, کس موقع پر کیا کرنا چاہیے. وہاں تو امام حسین موجود نہیں رہیں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو دیکھیں 18,000 کوفیوں نے بیعت کی, اس کے بعد لوگ پلٹنے لگے, کیا کرنا چاہیے, کہاں قیام کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کدھر جانا, یہ سب فیصلہ مسلم ابن عقیل خود کرتے رہے. یہاں تک کہ لوگوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا. تو جب اکیلے ہو گئے, جب سارے دروازے بند ہو گئے, تو مسلم کوفے سے چلے نہیں گئے, کیونکہ حکم امام تھا کہ کوفے ہی میں رہنا ہے. تو کوفے میں رہے, جب سارے دروازے بند ہو گئے تو اکیلے مسلم کوفے میں امام کے نمائندے بنے رہے. لوگ نہیں مان رہے تھے لیکن وہ نمائندے تھے, وہ ولی تھے کوفے کے, وہ سرپرست تھے کوفے کے. امام حسین نے انہیں حاکم بنا کے بھیجا تھا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. مسلم ابن عقیل وہاں پر امام حسین کے نمائندے تھے, لیکن لوگوں نے نمائندے کو اکیلا کر دیا, تنہا ہو گئے مسلم. مسلم اور مسلم کی تنہائی, مسلم اور مسلم کی غربت, مسلم اور کوفے کا مسافر, ایک مسافر, ایک غریب, غریب الوطن مسلم, جس کا کوئی پرسان حال نہیں. جب امت غافل ہو جاتی ہے تو مسلم اکیلے ہو جاتی, تو مسلم کا اکیلا پن در حقیقت ہم جیسی امت کی کاہلی کی وجہ سے ہوا, ہماری سستی کی وجہ سے ہوا, ہماری بزدلی کی وجہ سے ہوا, جس کی وجہ سے ہمارا مسلم اکیلا رہ گیا. اب یہ تنہا مسلم, آپ دیکھیے شجاع کسے کہتے ہیں؟ مسلم ابن عقیل وہ شجاع تھے کہ رات توا کے گھر میں گزارا, صبح ہوتے ہی جب لشکر آ گیا اور مسلم کو آواز دی جانے لگی اور توا کا گھر گھیر لیا گیا اور قریب تھا کہ توا کے گھر میں جو ہے حملہ ہو جاتا اور مسلم کو شہید کیا جاتا گھر کے اندر, تو مسلم ابن عقیل نے گھر کے کمرے میں ذبح ہونے کے بجائے انہوں نے تلوار لے کے گھر سے باہر نکل گئے کہ میں کمرے کے اندر نہیں بلکہ لڑتا ہوا شہید ہوں گا اگر شہید بھی ہو. اکیلے مسلم میں یہ طاقت تھی. آپ دیکھیے ایک ابن زیاد آیا تو سارا کوفہ خالی ہو گیا. اگر مسلم جیسی صفت کسی ایک شخص کے پاس بھی ہوتی تو کیا وہ ایک شخص ایک ابن زیاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا؟ جبکہ اسی کوفے میں مسلم نے بتایا کہ میں اکیلا مسلم پورے کوفے سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں. لہذا محمد ابن اشعث نے جب مقابلہ کر سکا تو اس نے لکھ بھیجا کہ مسلم سے مقابلہ آسان نہیں ہے, مجھے اور دستہ فوج چاہیے, اور فوج چاہیے. جو بار بار جب فوج بھیجی جانے لگی اور اس کے اوپر یہ مکتفی نہ ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ آخر کتنی فوج کی تمہیں ضرورت ہے؟ تو کہا تم نے کس کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ پہلے وہ تو سوچو کس کے مقابلے میں؟ کہا اتنی فوج کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی؟ کہا کس کے مقابلے میں بھیجا اس کی بھی تو فکر کرو کہ کس کے مقابلے میں تم نے بھیجا. کسی بنیاؤ پکال کے مقابلے میں ہم کو نہیں بھیجا ہے. آپ نے جسے بھیجا ہے مقابلے میں وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ حیدر کرار کا خون اس کی رگوں میں ہے, وہ جعفر طیار کا پوتا ہے, وہ مسلم ابن اخیل ہے, خاندان بنی ہاشم کی فرد ہے. جناب مسلم نے مقابلہ کیا, یہاں تک کہ مسلم لڑتے لڑتے وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب جناب مسلم کو پشت بام پر لے جا کر جب ذبح کرنے کی اور جب جلاد آ گیا قریب, تب مسلم ابن عقیل نے ایک مرتبہ رخ کیا اس راستے کی طرف, دیکھا جس راستے سے حسین ابن علی آ رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں شہید ہوئے, لیکن قافلے کربلا کے فرد ہونے کی وجہ سے جناب مسلم ابن عقیل کربلا والوں میں شمار ہوتے ہیں. شہید کوفے میں ہوئے لیکن شہدائے کربلا میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس 10 محرم میں اگرچہ کہ 10ویں محرم کو مسلم نہیں شہید ہوئے ہیں بلکہ مسلم 9 ذوالحجہ کو شہید ہوئے ہیں, جب امام حسین 8 ذوالحجہ کو مکے سے چلے ہیں, جو جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر انہوں نے راستے میں سنی ہے, امام حسین ابھی کوفہ نہیں پہنچے ہیں مکے سے چلے ہیں کوفے کی طرف, تو درمیان راہ میں مسلم کی شہادت کی آپ کو خبر ملتی ہے. تو عزیزان گرامی, مسلم در حقیقت کوفے میں شہید ہوئے, کربلا میں نہیں شہید ہوئے. 10ویں محرم کو تمام شہدا شہید ہوئے, مسلم شہدائے کربلا میں نہیں شہید ہوئے 10 محرم کو, بلکہ ماہ ذلحج میں شہید ہوئے, 9 ذلحج کو شہید ہوئے. اور آج جو ہم غم منا رہے ہیں وہ کربلا والوں کا غم منا رہے ہیں. جب کربلا والوں کا غم منا رہے ہیں تو انہی عشر محرم میں ایک دن ہم نے مسلم سے بھی مختص کیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم جب کربلا کے شہدا میں نہیں ہے تو آپ نے ان کو کربلا کے 10 دن میں سے ایک دن کیوں مسلم کے حوالے کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر حسین ابن علی نے انہیں کوفہ میں شہید ہونے کے باوجود اگر کوفے کے شہیدوں میں شمار کرتے, کربلا والوں میں شمار نہ کرتے, تو ہم ان 10 دنوں میں ان کا نام نہ لکھتے. لیکن جب فہرست ہم نے بنائی وہ اس لیے بنائی ہے کہ جب امام حسین زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے زمین کی طرف آ رہے تھے تو اس نازک مرحلے پر جب حسین تنہا ہو گئے تھے تو سب سے پہلے جب جن شہیدوں کا نام لیا ان شہیدوں کی فہرست میں, یعنی کربلا والوں کی جب فہرست شروع کی امام حسین نے بیان کرنا, تو خود امام حسین علیہ السلام نے کہا عین حان ابن عروہ, عین مسلم ابن عقیل, سب سے پہلے جن شہیدوں کو یاد کیا عین فرسان الحیجا وابطال الصفا وعین عین حبیب ابن مظاہر, تو پہلے کہا عین مسلم ابن عقیل, کوفے کے شہیدوں کو پہلے یاد کیا. یہ کربلا والوں کی شہادت میں, یعنی کربلا کے شہیدوں کی جب فہرست لکھی جاتی ہے تو اس فہرست میں بسم اللہ شہید کی وجہ سے ابتدا ہوتی ہے, وہ جناب مسلم ابن عقیل ہے. ہمارا سلام ہو اس شہید پر جو امام حسین علیہ السلام کی فہرست شہادت میں شامل ہے. ایک ایسا شہید ہے کہ جس نے امام حسین کے حکم پر کاروان سے جدا ہوا اور امام حسین کے حکم پر جو کوفہ پہنچے, امام حسین علیہ السلام کے حکم سے اس درجے پر فائز ہوئے کہ مسلم ابن عقیل بھی پیاسے تھے. مسلم ابن عقیل کے سر کو قلم کیا گیا, مسلم ابن عقیل کی شہادت بھی ویسے ہی ہوئی جیسے کربلا والے شہید ہوئے. حالت شہادت کے وقت مسلم پیاسے تھے, بھوکے تھے, یہاں تک کہ ان کا سر قلم کیا گیا. اور جس طرح سے کربلا کے شہیدوں کو پامال کیا گیا, اسی طرح سے مسلم ابن عقیل کے لاشیں بس گھوڑے دوڑائے جس طرح کربلا میں گئے تھے ویسے لاشیں مسلم کو کھینچا گیا ہے. یہ کھینچا جو گیا ہے ایسا جیسے پامال کیا گیا ہو. یا عالم الذین ظلموا ای منقلبین. یا اللہ.